السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی پہ، دونوں ریفرنس دہشت گردی کے حوالے سے حملہ داتا دربار پہ جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے، اور انتہا پسندی اس ریفرنس میں کہ احانت مذہب کے الزام میں برسوں سزا کاٹنے والی آسیہ بی بی رہائی کے بعد بھی پاکستان نہیں رہ سکتی اور ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا ہے۔ پروگرام کا ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں گفتگو کریں گے ایران کی جانب سے اس دھمکی کے اوپر کہ اگر اس کے ساتھ کیے گئے وعدے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ یورینیم کی افزودگی پھر سے شروع کر دیں گے۔ تیسرے سیگمنٹ میں گفتگو ہوگی پاکستان کے اندر ایڈز جیسے مہلک مرض کا پھیلاؤ اور اقوام متحدہ جیسے ادارے کو اس پہ تشویش ہو رہی ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، اور آخر میں کرکٹ، پاکستان آج انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ میچوں کی سیریز کا آغاز کر چکا ہے اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں، پاکستان کے شہر لاہور میں معروف جو درگاہ ہے دادا دربار حضرت دادا گنج بخش کی، وہاں پہ خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک اور 25 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام بتا یہ رہے ہیں کہ حملہ بدھ کی صبح ہوا، مشہور صوفی بزرگ حضرت علی حجویری ان کے مزار پر اور گیٹ نمبر 2 کے باہر جو سڑک پر موجود ایلیٹ فورس کی گاڑی تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کو ہدف بنایا گیا۔ آئی جی پولیس عارف نواز نے یہ بتایا ہے کہ خودکش دھماکے کی انہوں نے تصدیق کی ہے اور بتایا یہ ہے کہ نشانہ مزار کے باہر تعینات ایلیٹ فورس جو ہے اس کے اہلکار تھے۔ حملے کی ذمہ داری کا عدم تحریک طالبان سے ایک الگ ہونے والا دھڑا تھا، حزب الاحرار اس نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر جو ہے اس میں شدت آتی نظر آتی ہے۔ بلوچستان کے اندر یہ کے بعد دیگر 2 مختلف مقامات پہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا، خیبر پختونخوا میں بھی، حیات آباد بازار میں ہدف بنایا گیا، اور پھر اب یہ جو واقعہ ہے یہ سامنے آ رہا ہے۔ بات ہم کرتے ہیں کہ اور اسی سیگمنٹ کے اندر چونکہ ہم نے دوسری گفتگو بھی کرنی ہے، آسیہ بی بی جو احانت مذہب میں آپ کو معلوم ہے کہ مسیحی خاتون جس نے برسوں جیل میں کاٹے ہیں اور سپریم کورٹ سے رہائی کے بعد ان کو باہر کے ملک بھجوا دیا گیا ہے اور وہ کینیڈا پہنچ چکی ہیں، اور پاکستانی حکام نے ان کی پاکستان سے روانگی کی تصدیق کر دی ہے اور بتایا یہ ہے کہ آسیہ بی بی اب آزاد شہری ہیں اور اپنی مرضی سے ملک چھوڑ گئی ہیں۔ آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک ایڈوکیٹ نے بھی ان کی پاکستان سے روانگی اور کینیڈا پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے۔ بلا شبہ ان کے لیے اور زندگی کسی کے لیے بھی بہت اہم ہوتی ہے اور وہ اس وقت جو ہیں وہ ملک سے باہر جا چکی ہیں۔ سوال لیکن یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست جو ہے اس طرح کے تحفظ نہیں دے پاتی ہے، ایک طرف تو ریاست کی ذمہ داری ہیں، دوسری طرف یہ کہ آخر ایسی شدت پسندی کیوں نہیں ہے، کہ لوگ یہ سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں کہ اگر عدالت نے ان کو رہا کیا ہے، اگر عدالت سے رہائی ہوئی ہے تو اس کے بعد کیوں کر وہ ان کی جان کو اب بھی خطرہ ہو۔ سو یہ ایکسٹریمزم کی دوسری شکل ہے اور ایک ٹیررزم، دونوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس پہ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم صاحب، ممتاز تجزیہ کار ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما سینیٹر ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عارف انصار صاحب، چیف انالسٹ ود پولی ٹیکٹ، اور ڈیفنس سیکیورٹی اور ایشوز کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہیومن رائٹس کے ریفرنس میں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ پہلے ذرا ایکسٹریمزم ٹیررزم پہ بات کر لیتے ہیں۔ جنرل عبد القیوم صاحب، کیا ریزنز آپ کو نظر آتی ہیں، ایک بار پھر پاکستان کے اندر لہر ہے، سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہاں پہ تھوڑا سا سہل پسندی کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، یا پھر یہ جو ڈسمینٹل آرگنائزیشنز تھیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر کے ہدف بنا رہی ہیں؟
دیکھیں، پاکستان جو ہے یہ دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے جی، اور اس کے بارڈرز جو ہیں وہ بارڈرز ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 نیبر میں افغانستان کے اندر ابھی تک سٹیبلٹی نہیں آئی ہے، تو یہ جو پاکستان کے اندر ہم نے کوئی 70-80 ہزار لوگوں کی قربانیاں دے کے ہم نے جو سچویشن کو بیٹر کیا ہے وہ 100% ہی، تو بالکل کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ دہشت گردی پہ کنٹرول ہے، وہ تب ہی ہوگا جبکہ دہشت گردوں کے وہ اڈے جو کہ ہمارے بین الاقوامی سرحدوں کے باہر موجود ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، اور جب تک کہ بارڈر مینجمنٹ دونوں طرف سے مؤثر طریقے سے نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ جو اکا دکا کیسز ہیں یہ کوئی نئی لہر نہیں ہے
صحیح.
یہ اس طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ویئر ایز یہ بریچ ہے سیکورٹی کی، اور ہمیں اپنے طور پہ چوکنا رہنا ہے، آبادی والے اتنے بڑے شہروں میں اتنی بڑی جگہوں پہ. کل نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا جمع غفیر تھا, وہاں بھی یہ ہو سکتا تھا, تو وہ ضروری ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں اللہ کے کرم سے پورا ہماری افواج کا, ہماری سیکورٹی فورسز کا, ہمارے انٹیلیجنس سسٹم کا پورا کنٹرول ہے, اور بہت سی انٹیلیجنس ان کے پاس ہوتی ہے, اور آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی. یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے, جب تک کہ ریجن میں امن نہیں آ جاتا, جب تک کہ افغانستان کی سچویشن بیٹر نہیں ہوتی, تو اس وقت تک ان کا چانس رہتا ہے کدو کا واقعات کا.
جی عارف انصار صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں, سیکیورٹی لیپس ہے یا ایک منظم طور پہ ایک لہر ہے دہشت گردی کی جس کا سامنا ہے؟
جی اسد صاحب, آپ نے جس طرح اپنی انٹروڈکشن میں کہا بھی کہ لگ تو رہا ہے کہ کوئی جس طرح یہ تسلسل سے ایونٹس ہوئے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ ہماری کوشش یا وہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کو دوسرے ایونٹس کے ساتھ کنیکٹ کریں, لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے کہ یہ پلوامہ کا بھی پوسٹ انوائرمنٹ ہے جس میں یہ ہو رہے ہیں واقعات, تو بعض لوگ اس کو اس سے بھی کنیکٹ کریں گے, بعض اس کو ہو سکتا ہے کہ آسیہ بی بی کا جو ہے اس میں کوئی ریئیکشن ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. ابھی ظاہری بات ہے کہ انسیڈنٹ بھی ابھی ہی ہوا ہے, تو تجزیے ڈیولپ ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ شکر ہے کہ کوئی بڑے واقعات بلوچستان والے میں تو خیر کیجولٹی زیادہ تھیں, لیکن یہ کہ کچھ ہے صحیح, ٹرینڈ ہے صحیح, اور ہو سکتا ہے کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی اسے اویئر ہوں گے اور اس کی جو اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے.
جنرل صاحب, اب یہ بتائیں کہ یہ جتنے سپلنٹرز گروپ ہیں, اصولی طور پہ کیا پاکستان کا ایک عام شہری یہ سوچ سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے ادارے سے غافل نہیں, اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ لوگ ری آرگنائز ہو کے اسٹرائک بیک کر سکتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ ان کے اسٹرانگ ہولڈس تھے وہاں پہ آپریٹ کیا گیا ہے, پچھلے دو تین لگاتار جو آپریشنس تھے وہاں پہ اسٹرانگ ہولڈس تو دعویٰ ہے, کلیم ہے کہ وہ ختم کیے گئے ہیں, سو لیکن اب یہ شہروں میں اگر آپ واپس آتے ہیں سو یہ کتنے لیتھل ہو سکتے ہیں, اور شہروں کے اندر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, انٹیلیجنس شیئرنگ, اس کا ایک نظام میکانزم کیا کیا جائے؟
دیکھیے, جو ہمارا نظام ہے نا انٹیلیجنس کا اور مانیٹرنگ کا اور سرویلنس کا, وہ تو بارڈر سے شروع ہوتا ہے, راستوں کے اوپر چیک پوسٹ ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں شہروں کے اندر, کیمرے ہیں, انٹیلیجنس کا ایک نیٹ ورک ہے, ایک ظاہرم ایک باطن, سفید کے کپڑوں میں بھی لوگ ہیں, تو وہ تو اپنے طور پہ دیٹ ریجن کے لیے کنٹرول ہوا ہے. لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ یہ آرگنائز ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے, اور ہمیں کبھی بھی اس کے اندر کمپلیسنسی سے کام نہیں لینا ہے. یہ چونکہ ابھی تک جو حالات ہیں ساؤتھ ایشیا کے وہ سٹیبلائز نہیں ہیں, انڈیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو جائے, خواہ وہ خود کشمیری پلوامہ پہ کچھ کرے یا کچھ کسی جگہ بھی ہو جائے, تو پہلا ان کا اس کی دست دھول دست ہی نہیں, تو ہم پہ الزام بھی لگاتے ہیں اور ساتھ وہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ جو آپ ہم آپ کے ساتھ بلوچستان کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ایسی کریں گے, ان کے جو ہائیسٹ آفیشل ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, یہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں, اور وہ کئی سروس چیف میں نے سنے کہ جی آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ فائٹ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو یہ سبق سکھائیں وہ سکھائیں, تو وہ اپنے طور کے اوپر یہ خطرات ضرور رہتے ہیں, اور ہم اس کے اوپر چوکنے ہیں اللہ کے کرم سے, ہماری افواج کا مکمل اور ہماری پولیس فورس کا اور ہماری سیکنڈ لائن فورسز جو ہیں ایف سیز وغیرہ ان کا, کیونکہ بہت بڑے بڑے بارڈر ہیں, آپ دیکھا نیچے بلوچستان کے اندر افغانستان کے ساتھ ہمارا 2610 کلومیٹر کا 2610 کلومیٹر لانگ بارڈر از اے ویری لانگ بارڈر, فزیکلی اس کو ہولڈ کرنا مشکل ہے, اس کی فینسنگ ہو رہی ہے وہاں, اور وہ فینسنگ کے دوران بھی ان سے اٹیک ہوئے, اگلے دن 3 سولجر شہید ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دوسری سائڈ سے جو سمگلرز ہیں, جو کلرز ہیں, جو ملیٹنٹس ہیں, جو دہشت گرد ہیں, دے ڈونٹ وانٹ کہ اس طرح کے ایونیوز جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں اور ان کا کام ختم ہو جائے, ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, تو اس لیے اس خطے میں جہاں اس کی اسٹریٹجک امپورٹینس ہے کہ یہ گیٹ وے ہے ٹو سینٹرل ایشین ریپبلک, وہاں اس کے چیلنجز بھی ہیں اور وہ سیکورٹی کے چیلنجز ہیں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ پاکستان پوری گرپ میں ہے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے.
عارف انصار صاحب, کیا کرنا ہوگا, کیونکہ یہ بہرحال بہت لیتھل ہے, اب بھی دیکھیں نا رمضان کا مہینہ ہے, جو لوگ بھی گئے ہیں آخر ان کی فیملیز ہیں, اور بہت بڑا لاس ہے, ہیوج لاس ہے, اور جیسے کل سینیٹر عبدالقیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ایک بڑی ریلی تھی لاہور کے اندر, اگر خدا نخواستہ وہاں پہ یہ ہوتا تو نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہو سکتا تھا.
نہیں یہی تو ایکسٹریمزم کو ٹیکل کرنے کا چیلنج ہی یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو گروپس ہیں وہ بڑے گروپس ہیں ان کو جب توڑ دیا جاتا ہے تو سپلنٹر گروپس نکل آتے ہیں, سپلنٹر گروپس میں سے سپلنٹر گروپس نکلتے جاتے ہیں, اور جو ایک جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس ریجن کا اس میں انسیکیورٹی ہے چاروں طرف, جس طرح ذکر ہوا افغانستان سے ریلیٹڈ بھی ہوا, افاچا میں جو پہلے ماضی میں تھے اس طرح کے گروپس یا بدامنی تھی اس کو تو کنٹرول میں کر لیا گیا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے بہت وسیع علاقے ہیں اور اس میں یہ نئے قسم کے گروپ آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ٹی ٹی پی کا سپلنٹر گروپ ہے جس نے یہ اعتراف کیا ہے, تو وہ تو زیادہ تر افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے چیلنجز ہیں کہ جو کہ جس میں ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے, جس کو بار بار ہر طرف سے ہی ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کو اپنانے میں آبویسلی چیلنجز ہیں. افغان حکومت, پاکستان اور پھر ہندوستان اور پھر اب تو خریدان بھی بیچ میں آ گیا ہے اور اس میں کمپلیکیشنز پیش آ جاتی ہیں, لیکن یہی ہے کہ اس میں یونیفائڈ ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے جو کہ اس کا
سدباب کر سکتی ہے. جی اب آتے ہیں ذرا دوسری ایکسٹریمزم کی جانب. ظاہر ہے یہ کوئی بلیم نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ آسیہ بھی رہائی کے بعد چلی گئی ہیں, لیکن کیا ایسی ٹالرنٹ سوسائٹی کا خواب دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ ایسے مقدمات میں رہائی کے بعد لوگ سیفلی رہ سکیں, ریاست کے اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو سکے؟ کیا آخر اگر سپریم کورٹ نے بے گناہ قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بے گناہ ہے, پھر وہ آزادی سے پھر سکے, پھر جو ہے کوئی بھی مذہبی جنونی جو ہے وہ اس کو ہدف نہ بنا سکے, اور اس طرح ایک خاتون کا دوسرے ملک چلے جانا اٹ سیلف پاکستان کے لیے یا اس کے جو تشخص ہے بیرون دنیا میں اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, اس کا انالیسس کرتے ہیں. جنرل عبدالقیوم صاحب آپ فرمائیے گا اس سارے قضیے کے بارے میں.
دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو جنونی عنصر ہے نا یا یہ جو ریڈیکلزم ہے, انتہا پسند ہیں, جو ایک ملیٹنٹس ہیں, جو اپنی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. یہ حالات مخصوص صرف پاکستان کے نہیں ہیں, عدالت کا فیصلہ سر آنکھوں کے اوپر اور اس کے بعد بھی لوگ امپیکٹ کرتے ہیں کہ سری لنکا میں کیا ہوا, اور اسی طرح پوری آپ امریکہ جیسے ایڈوانس کنٹری کے اندر سکولوں کے اندر رائفل لے کے اور وہاں سے لوگ سین گنوں کے ساتھ فائر کر کے بچوں کو مار دیتے ہیں, اس طرح کے لوگ موجود رہتے ہیں. تو دیٹ از وائی اسپیشلی تھرڈ ورلڈ میں اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں تعلیم بھی کم ہے اور لوگوں کی بڑی وہ سوچ ہے مختلف قسم کی اپنی اپنے لحاظ سے, تو وہاں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت تو حکومت کا فرض ہے, اور آئی تھنک وہ فرض ادا کرتے ہوئے انہوں نے اگر ایک یہ بچی ہے اس پر بہت لمبا کیس چلا, حکومتوں کی جرات بہادری اور انصاف پسندی کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا صحیح فیصلہ کیا میرٹ کے اوپر اور وہ اپنی بچی چلی گئی. تو اپنی مرضی سے اگر باہر جانا چاہتی ہے تو ویری گڈ, اگر وہ ادھر رہنا چاہتی تو اس کو تحفظ دیا جا.
جی عارف انصار صاحب.
جی بالکل, اس میں مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, سوسائٹیز ریڈیکلائز ہوئی ہیں, اس کی اپنی وجوہات ہیں, سرکمسٹینسز ہیں, ایک ایوالو ہوئی ہے چیز, جس طرح کہ وہاں پاکستان یا اس ریجن میں مڈل ایسٹ میں ایک اور قسم کے حالات ہیں جس کی وجہ سے جو سوسائٹیز ہیں وہ ریڈیکلائز ہوئی ہیں, ویسٹ میں ایک اور انسر پلے آؤٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ کیمپین چلی میڈیا کے لحاظ سے اور بھی پولیٹیشنز اور جو سربراہان ہیں جو انہوں نے ایک پولیٹکس کی, اب اس کے ریئیکشن میں جو ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے سوسائٹی کی وہ یہاں پہ پلے آؤٹ ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ اس کا سدے باب کرنا ایک بہت لانگ پروسیس ہے کہ ٹھیک ہے اب واقعات جب ہوتے ہیں ہم تو اس پوائنٹ پہ جو ہے اس کا تجزیہ کر دیتے ہیں, لیکن اس کا سدے باب ٹھیک ہے کہ ایک تو قانونی شکل ہے لیکن جو اس کا لانگ ٹرم پروسیس ہے وہ کافی طویل ہے کہ وہ جو انصر ہیں, جو ریزنز ہیں, کازز ہیں جو یہ سوسائٹیز کو ایکسٹریم کی جانے کی طرف مائل کر رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے, جو کہ بڑا لانگ ٹرم پروسیس ہے.
جی ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اسی سیگمنٹ پہ ان کی رائے بھی لیتے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں اور ممتاز اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آسیہ بی بی کی رہائی اور پھر پاکستان میں ان کا نہ رہ پانا, ماحول کتنا سکڑتا ہے اس طرح کے حالات جب دیکھتے ہیں تو انالیسز جب کیے جاتے ہیں کہ سوسائٹی میں تحمل, برداشت یا پھر یہ کہ عدالتوں کے فیصلوں کے احترام, اس کے باوجود ظاہر آسیہ بی بی کو پاکستان میں نہیں رکھا جا سکتا, اس کو اپنی جان بچانے کے لیے باہر ہی جانا پڑتا ہے, کیسے ایویلیویٹ کریں گے؟
دیکھیے پاکستان کی سیاست میں جو کچھ کل ہوا
وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ضمانت پہ تھے اور بیماری کی وجہ سے ان کو ضمانت سے رہا کیا گیا تھا کل دن میں، اس کے بعد کل ان کی وہ پیریڈ ختم ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ان کی پارٹی نے کہ وہ پاور
جی، لیکن بھائی صاحب ہم وہ دوسری سیگمنٹ پہ دوسری ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ آسیہ بی بی ہے، سپریم کورٹ سے رہائی کے بعد ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا، یعنی جو ہم ایک طرح سے تھریٹس تھے اس کے باوجود کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں وہ اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور پھر اس لیے ان کو ملک سے باہر جانا پڑا ہے، آسیہ بی بی اہانت مذہب میں جو گرفتار تھی۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ جن کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، پاکستان سے بہت لوگ باہر چلے گئے، علاوہ سیاستدانوں کے بھی ریلیجس مائنورٹیز کے بہت لوگ باہر چلے گئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کو پاکستان میں خطرہ ہے۔ پاکستان میں جو حالات ہیں سیاست کے، وہ گورننس کا کرائسس ہے میں یہ سمجھتا ہوں، اور رول آف لا جو ہے اس پہ بہت سے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کہ قانون پہ کس طرح عمل درآمد ہوتا ہے، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں ریلیجس مائنڈ بھی شامل ہے ہماری، اس میں ریلیجس لیڈرز بھی شامل ہیں، بہت لوگ شامل ہیں، تو یہ جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی اس وقت تک نہ تو لوگوں کو عدالتوں پہ مکمل اعتبار ہوگا نہ ان پہ اعتماد ہوگا۔ اب حالت یہ ہے کہ اگر کوئی کیس کسی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم عدالتوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا جو کچھ بھی فیصلہ ہے اسے قبول کرتے ہیں، لیکن اگر وہی عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ اس پہ کوسچن اٹھا دیتے ہیں، جج پہ بھی کوسچن کرتے ہیں، عدالتوں پہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام پاکستان کی سیاست کا کلچر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جنرلی گورننس کا کرائسس ہے، اور اس میں موجودہ حکومت جو ہے اس پہ ذمہ داری اس لیے عائد ہوتی ہے بڑی حد تک کہ ان کے پاس ٹرین لوگوں کی کمی ہے۔
صحیح،
میں میرے خیال کے مطابق، میرا خیال یہ ہے کہ چیئر پرسن جو ہیں پی ٹی آئی کے، جو وزیر اعظم ہیں اس وقت، ان کو امید نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں آ جائیں گے الیکشن کے بعد، اس لیے انہوں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ ابھی تک جو ان کی پالیسیز رہی ہیں اس میں سوائے کرپشن کو کنڈم کرنے کے اور کرپشن پہ کے الزامات لگانے پہ، جس میں کوئی بہت بڑی سزا بھی نہیں دی کسی کو انہوں نے کرپشن کے الزام میں، اور جو اعلانات کیے تھے باہر سے پیسے واپس لانے کے، جس کا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مختلف جگہوں پہ مختلف چینلز پہ کہ وہ پیسے واپس نہیں آ سکتے، وہ صرف ایک سیاسی بیان ہے، جو پیسہ باہر چلا گیا وہ کسی صورت پاکستان میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس کو آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ امید کرنی کہ وہ پیسے واپس آئیں گے، یہ بہت۔
تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ادر دین جو انٹرنل ایشوز ہیں کرپشن کے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹریمزم ہے اس کے اوپر بھی بڑی کلیئر کٹ اپروچ کے ساتھ ان کو آنا چاہیے۔
دیکھیے کرپشن کا ایک مسئلہ یہ ہے، جس طرح کرپشن کا 9 مہینے سے 8 مہینے سے ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا ایک اثر تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے کرپٹ اسٹیٹ جو ہے اس کے طور پہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، کیونکہ جب پرائم منسٹر اور وزراء یہ کہیں کہ کرپشن اتنی ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں اور جتنا وہ اس کو پبلسائز کر رہے ہیں، تو پھر باہر کے لوگ جو ہیں، باہر کی ورلڈ پبلک اوپینین جو ہے، اس کے نزدیک تو یہ کنفرم ہو جائے گا نا کہ پاکستان ایک بہت کرپٹ اسٹیٹ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرپشن ہے تو وہ اس کی سزائیں بھی نظر آنی چاہیے، کچھ لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے، جہاں تک پکڑنے کا تعلق ہے یا کیسز بنانے کا تعلق ہے، جو کام نیب کر رہی ہے
जी जनरल साहब,
काम जो है
मैं जी
उस
साहब
पे बहुत से सवाल उठाए जा रहे
जी हाँ,
हैं।
लेकिन हमारा अगेन थोड़ा सा फोकस चूंकि उसके ऊपर था, सिर्फ एक्सट्रीमिज्म के रेफरेंस में, तो ऑफ कोर्स आपकी जो बात है वो दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक इशू के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, उसको मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर खेलना चाहिए है। सो ये हमारा उसमें तरजीह थी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल अब्दुल क्यूम साहब हमारे साथ हैं, आरिफ
बिल्कुल
अंसार साहब हमारे साथ हैं। एक चंद सेकंड की ब्रेक के बाद ज़रा ईरान न्यूक्लियर इशू के ऊपर आते हैं। सदर हसन रूहानी की जानब से ये इंतबाह कि अगर उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं होते तो वो भी यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू कर दें। सो ये जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं ये पूरी दुनिया के लिए, रीजन के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस पे बात करते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है जहाँ रंग में हुआ सद हसन और प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और ईरान की जानब से उनके सदर हसन रूहानी की जानब से इस इंतबाह पे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनके साथ जो पेरिस माहदे में जो वादे किए थे अगर वो पूरे नहीं होते, उन पर अमल दरामद नहीं होता, तो तेहरान जो है वो दोबारा यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर सकता है। और ईरान की हुकूमत ने यह धमकी अमरीका की जानब से जौहरी माहदे से अलग होने और ईरान पर इक्तसादी पाबंदियों के दोबारा नफाज के पस मंज़र में दी है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि गुज़श्ता साल जौहरी माहदे से अलग होने का ऐलान किया था और उसके बाद ईरान के तेल की बरामदात पर दोबारा पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई थी, जिन पर ईरान की हुकूमत सख्त नाला हैं, सख्त बरहम है। और गुज़श्ता हफ्ते ही अमरीकी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया था कि वो ईरान से तेल की खरीदारी पर बाज मुल्कों को जो एक इस्तिस्ना दिया गया था उसको वो वापस ले रहे हैं, जिससे ईरान की तेल की सनत मजीद मुतासर हो सकती है और हो रही है। इन्हीं पाबंदियों के पस मंजर में ईरान की जानब से ये इंतबाह आया है और ईरान अगर उस माहदे से निकलता है जो दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ उसका माहदा था पेरिस के अंदर, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं पूरी दुनिया के लिए और फिर ईरान के लिए। एनालिसिस करते हैं आरिफ अंसार साहब, चीफ एनालिस्ट विद पॉलिटेक्स। जी आरिफ अंसार साहब, अमेरिका ऑलरेडी माहदे से निकल गया, सो क्या ईरान भी उसकी इस धमकी को संजीदगी से लिया जाए, वो भी निकल सकता है इस माहदे से?
जी मेरा ख्याल में इस स्टेज पे ये किस्म का उनकी इंडिकेशन है बिल्कुल कि वो एक किस्म का जो यूरोपियन पावर्स हैं, वो पावर्स जो कि एग्रीमेंट से नहीं निकली थी जो पेरिस में हुआ, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कोई इकदाम करें जो कि काउंटर करें कि जो कि अमेरिका का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। क्योंकि जो वो एलाइज हैं यूरोपियन खास तौर पे, और इसमें जाहिरी बात है चीन भी शामिल है और किसी हद तक हिंदुस्तान पे भी ये प्रेशर आता है क्योंकि तेल को भी वहां से काफी लेते हैं, जहां तक तेल की इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की बात है, कि वो जो है किस तरह से जो है बैलेंस करेंगे ईरान के साथ ताल्लुकात, क्योंकि जो दूसरे ये यूरोपियन एलाइज थे रूस और चीन के बशमूल वो इस एग्रीमेंट में अभी तक बरकरार हैं और शामिल हैं, और उनकी भी यही थी कि ईरान जब तक कि इसकी अमल एग्रीमेंट पे अमल करता रहेगा वो भी इसका सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि अमेरिका की तरफ से अब प्रेशर ज्यादा है तो एक किस्म का काउंटर कर रहा है ईरान के, वो जो उसके साथी हैं जो ये बयान दे रहे हैं वो कितना सपोर्ट करेंगे और क्या कदम लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही न्यूट्रल ही रहे हैं अभी तक।
और अगर लेट्स से कि ईरान निकल जाता है और उसको जितने भी गारंटर्स हैं वो उसको मुतमिन नहीं कर सकते हैं, सो इसके असरात क्या हैं, मजीद कड़ी पाबंदियाँ ईरान के लिए या फिर जो नॉन प्रोलिफरेशन का एक कमिटमेंट है पूरी दुनिया की वो भी कहीं ना कहीं ब्रीच हो सकती है?
नहीं, एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन तो फर्क है, लेकिन ये कि इस वक्त एक किस्म की वॉर ऑफ परसेप्शन है कि ईरान तो ये दिखा के एग्रीमेंट में आया था कि वो उन इंटरनेशनल कंसर्न को जो प्रेशर थे उनको कंफर्म करता है, उसने उन्होंने एग्रीमेंट किया और उसकी सूरत में उससे जो पाबंदियां वो हटा दी जाएंगी, और वो ये दिखा रहा है कि उसने वो उस पर अमल किया लेकिन वो पाबंदियां नहीं हटाई गई। लेकिन जो दूसरी तरफ काउंटर है खासतौर पर अमरीका की तरफ से, वो ये कहते हैं कि एग्रीमेंट जो था वो बहुत वीक था और जो ईरान है वो पूरा अमल नहीं कर रहा था एग्रीमेंट में, उनका एक सीक्रेटिव प्रोग्राम फिर भी जारी था, और दूसरा जो जहाँ पे मिसल टेक्नोलॉजी आती है वो भी इसमें कवर नहीं थी और उसमें कुछ ईरान ने तजर्बे भी किए। تو جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ایران پہ مزید سختیاں کرنی پڑیں گی, کیونکہ جو ایران کا بیہیویئر ہے مڈل ایسٹ میں بھی جو ہے, جہاں پہ دوسرے جو یمن کے معاملات آ جاتے ہیں, لبنان کے اور دوسرے معاملات اس سے ریلیٹڈ جو ہیں شام میں بھی, اس بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے لیے ایران کے اوپر سینکشنز لگانی چاہیے پڑیں گی اور ان پہ سختی کرنی پڑے گی. اور جس طرح ماضی میں تھا کہ اگر وہ پوری طریقے سے ان پہ پھر بھی اپنی جو بیہیویئر چینج نہیں کرتا تو پھر وہ ملٹری
الٹیمیٹ اس ساری کنڈیشن کی ذمہ داری امریکہ پہ عائد ہوتی ہے یا ایران کے اوپر؟
اب یہ اسکولز آف تھاٹس ہیں, یہ تو تاریخی فیصلہ کرے گی کہ کیا جو صدر اوباما نے اتنا بڑا ایگریمنٹ کیا وہ اچھا راستہ تھا یا جو اب عمل کیا جا رہا ہے. جو وہ صدر اوباما والی اپروچ تھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہتر تھی, کیونکہ اس میں آہستہ آہستہ ایران کے اوپر اس کو مین فریم میں لایا جا سکتا تھا, اور اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوچ بھی شامل تھی کہ جب وہ ایک دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, تجارت ہوگی, تو ایک لیوریج پیدا ہوگی کہ ایران کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے. لیکن وہ پوری طریقے سے ایوالو نہ ہو سکی, تو اب اس کے پیچھے جو ہیں بہت سے مورخات ہیں, اور یہ ایک گریٹر بیلنس آف پاور کی جو جدوجہد ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس سے الگ نہیں ہے یہ معاملہ.
جی بہت شکریہ آپ کا عارف انصار صاحب, چیف اینالسٹ وتھ بولیٹیک, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان میں بالخصوص سندھ کے اندر ایڈز کے, ایچ آئی وی ایڈز کے واقعات میں اضافہ کیوں کر ایسا ہو رہا ہے اور اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں, اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ایڈز کے پھیلاؤ پر. اقوام متحدہ جیسا ادارہ وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان میں صرف 2017 کے اندر ایچ آئی وی ایڈز کے 20,000 نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, جن کی بنیاد پر پاکستان ایشیا اور بحر الکاہل کا جو خطہ ہے اس میں ایسا دوسرا ملک بن گیا ہے جہاں ایڈز کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے. عالمی ادارے کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں ایڈز کے 186 نئے کیسز کا انکشاف ہوا ہے, جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے. اقوام متحدہ کے پاکستان مشن نے یہ کہا ہے کہ عالمی ادارہ صوبہ سندھ میں ایڈز کے مرض کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس سے متاثر افراد کے علاج اور نگہداشت کے لیے پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومت سے مل کر کام کر رہا ہے. پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر نیل بونے کی جانب سے جاری ایک بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ ایسے, ان کے الفاظ میں, سانحات کا مقابلہ کرنے اور مستقبل میں انہیں روکنے کے لیے صحت کے شعبے کو مضبوط کرنے کی غرض سے حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. پاکستان میں گزشتہ برسوں کے دوران ایچ آئی وی ایڈز کے پھیلاؤ کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں. حال ہی میں بڑے پیمانے پر ایڈز کے پھیلاؤ کا ایک ایسا ہی واقعہ لاڑکانہ کی تحصیل رتوڈیرو سے رپورٹ ہوا ہے, جہاں اب تک 186 افراد میں ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے. پاکستان کے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کا یہ کہنا ہے کہ لاڑکانہ میں ایڈز کے کیسوں کی وجوہات جاننے کے لیے ان کا ادارہ حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. ہمارے ساتھ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر ازرا افضل پیجوہو, ہیلتھ منسٹر ہیں سندھ کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ کیا ریزنز ہیں جو اتنے بڑا پھیلاؤ خاص طور پہ ایک تحصیل کے اندر سے اوور آل پورے پاکستان میں, لیکن بڑے پیمانے پہ ایک اقوام متحدہ جو ہے وہ وارن ہو گیا ہے, وہاں پہ کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ تو بہت تیزی سے پھیلاؤ ہو رہا ہے ایڈز کا, کیا اسباب ہیں؟
دیکھیں یہ تو جو ہے ہم جو اسکریننگ کرتے ہیں نارملی ہم ہائی رسک جو ہے کمیونٹیز میں کرتے ہیں, ہم جنرل پاپولیشن یا جنرل کمیونٹیز میں نہیں کرتے اسکریننگ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نارملی یہ جو ہے بالکل محدود ہوتا ہے ان ہائی رسک پاپولیشن میں, جہاں سیکس ورکرز ہیں یا ڈرگ یوزرز ہیں یا جو ہے آپ کے ہوموسیکشوئلز ہیں یا اس طرح کے لوگ جو ہیں. تو اس یہ جو پھیلاؤ ہوا ہے یہ کوئی 186 کیسز جس میں قریب ایڈلٹس ہیں 152 کے قریب بچے ہیں, یہ ایک ڈاکٹر کی غفلت سے ہوا ہے جسے خود وہ ایچ آئی وی کا میں مبتلا تھا, اسے شاید پتہ نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ ریپیٹڈ یوز آف دا سیم سرنج سب بچوں کے لیے وہ یوز کرتا تھا, تو آبویسلی ایک سے اگر ایک اس نے کنٹیمنیٹ کر دی ہو سرنج, خود اس کی کنٹیمنیشن ہو گئی ہو, اس کے پرک ہو گیا ہو, تو اس کی وجہ سے دوسرے بچوں کو بھی ہو رہا تھا. اس وجہ سے یہ بڑی تعداد بچوں کی اس میں جو ہے ہمیں ملی ہے, 152 چلڈرن آؤٹ آف 4703 کے قریب جو ہم نے اسکریننگ کی ہے کمیونٹی میں, اس میں رتو دیرو نو دیرو اور لڑکانہ جو ہے ڈسٹرکٹ سے انوالو ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے جتنا ہم کنٹرول کر سکیں, جتنا کمیونٹی کے ساتھ ہم کام کر سکیں, کمیونٹی کی اویئرنیس کے سیمینار کیے ہیں یہاں سے کراچی سے اور دیگر اضلاع سے ٹیمز گئی ہیں, 4-5 ٹیمز ہماری وہاں ورک کر رہی ہیں, کیمپس کھولے ہوئے ہیں, اور 25-26 تاریخ کے درمیان سے اب تک 4700 کو اسکرین کیا گیا ہے, اور یہ ہمارے پاس کٹس کی کچھ کمی تھی اس وجہ سے دوسری جگہوں سے ڈپلوائے کیا گیا ہے کٹس بھی, اور ہم ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہیں ان بچوں کو, ایچ آئی وی کے بچوں کو, اور ہمارا وہاں یونٹ لڑکانہ ہسپتال میں جو ہے ہمارا اڈلٹ اور پیڈیاٹرک یونٹ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کھولا ہوا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے, یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت وائرل رہی, پاکستان کے میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے, ایک ڈاکٹر اس میں اریسٹڈ بھی ہیں, سو کیا انہیں کی غفلت ہے؟ بعض رپورٹوں میں تو یہ کہا گیا کہ وہ بذات خود اس کے شکار ہیں ایچ آئی وی کے, اور وہ جان بوجھ کے اس میں کر رہے تھے, اس بارے میں آپ کی ابھی جو انویسٹیگیشن
سے جی ہاں, وہ تو جب اس کی جب جرح ہوگی تو اس سے پتا چلے گا کہ واقعی میں اسے اپنے مرض کے بارے میں معلوم تھا یا نہیں تھا. میں کیونکہ یہ اب سب جوڈس ہو چکا ہے, میں اس سے مزید بات نہیں کروں گی, اور نہ ہی میں کسی کو
بالکل, میں نے اس لیے نام بھی نہیں لیا, میں نے
ہمیں بالکل اس کو لا تعلق ہو کے ہمیں دیکھنا چاہیے. کمیونٹی میں جو پھیلاؤ ہے اس کی وجوہات یہی ہے کہ سرنجز جو ہے کنٹیمنیٹڈ سرنجز استعمال ہو رہی ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آٹو ڈسٹرکٹ سرنج ہوتی ہے جو ایک سے زیادہ لوگوں کو لگا نہیں سکتے کیونکہ وہ سیل ہو جاتا ہے, اس کا جو پلنجر ہوتا ہے, اس طرح کی سرنجز ہم استعمال کریں. ہمارے پاس لا بھی ہے اس سلسلے میں, یہ جو ہے کیونکہ تھوڑی مہنگی ہے, اس کی کچھ ٹیکنیکس کے بارے میں ٹریننگ دینی پڑتی ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرف جائیں, اور اس یہ جو ہے ایکچولی جو کمیونٹی میں جو اویئرنیس ہے اس کو ہم پھیلائیں اور انہیں سمجھائیں کہ کس طریقے سے اسے بچاؤ کیا جائے. اور میں یہ اس لیے بھی میڈیا سے تھوڑی شکایت یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ جو ہے ایک سٹگما والی ڈیزیز ہے, اور بہت جو ہے ان بچوں کے لیے جو ہے کیونکہ انہوں نے بہت اس کا وائرل کر دیا, ان کی تصویریں بھی آئیں بچوں کی کمیونٹی میں جو بیٹھے ہوئے تھے اسکرین کے لیے, ان کی تصویریں آئیں, تو یہ بہت غلط بات ہے,
بالکل درست کہہ رہی ہیں, پرائیویسی ہے پیشنٹ کی,
ان کی پرائیویسی افیکٹ ہوتی ہے, ان کی فیوچر بھی ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے سوسائٹی میں, سوشل جو ہے سٹگما کی وجہ سے لوگ ان سے جو ہے ذرا کتراتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں میڈیا کو چاہیے کہ بہت احتیاط
ذمہ داری سے کام لے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو ایون اس جب ایک ڈاکٹر کا نام لیے بنا ایک تذکرہ کیا,
اسی وجہ سے نام لیا صرف پرائیویٹلی ہم
نے, جب تک خاص طور پہ جب معاملہ بھی سب جڑے سے آپ بالکل نام نہیں لے سکتے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر اب انفارچونیٹلی اگر یہ پھیلاؤ ہے اور کچھ لوگوں سے یا کچھ بچے انفیکٹ ہوئے ہیں, سو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا بڑے جو باقی عالمی ان کے ساتھ مل کے آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی ہے کہ انیشل لیول کے اوپر اس کو؟
بالکل ہے, میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے پاس اڈلٹ اور پیڈیاٹرک ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی لاڑکانہ سول ہاسپٹل میں موجود ہے. ہم جو ہے وہاں سے بچوں کو, کیونکہ یہ رتو دیرو نو دیرو دوسری جگہوں سے بھی بچے آ رہے ہیں, تو وہاں سے ہم بچوں کو جو ہے ٹرانسپورٹ کی سروس دے کے انہیں لے کے آ رہے ہیں گروپس میں, تاکہ ان کو ٹریٹمنٹ پیڈیاٹرک یونٹ میں دے کے پھر ہم واپس بھیج رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام جو ہے پاکستان کا, اس کے مینیجر ڈاکٹر بصیر اچکزئی صاحب بھی ہیں, سو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر ایکسچینج ہو آپ کی ویوز کی یہاں پہ, جس میں ایک دوسرے کے لیے آگے مزید کوآرڈینیشن ویسے بھی آپ کی نیچرلی ہوگی ان کے ساتھ.
ہماری رہتی ہے کوآرڈینیشن اچکزئی صاحب ڈاکٹر اچکزئی سے,
جی
ایسی بالکل ہم خاصے عرصے سے میں ایچ آئی وی ایڈز پہ میں مجھے خاصی تشویش تھی, بلکہ میں نے فیڈرل جب نیشنل اسمبلی میں میں تھی وہاں میں نے ایچ آئی وی ایڈز کا بل بھی لانچ کیا تھا جو انفارچونیٹلی وہاں نہیں ہو سکا, لیکن سندھ میں ہمارے پاس ایک موجود ہے بل, لیجسلیشن ہے اس پہ.
جی ڈاکٹر ایسک زئی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. کیسے کولیبریٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل ادارے پاکستان کے ساتھ, اور آپ کا جو نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, کہ ارلی لیول کے اوپر ہی, ابتدائی لیول کے اوپر ہی اگر یہ چیزیں ڈائگنوز ہو رہی ہیں تو ان کا تدارک بھی کیا جا سکے؟
اصل میں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ, میرے خیال میں کرکٹ آف دا اسٹوری جو ہے نا وہ تو ڈاکٹر صاحبہ نے خود بیان کر دیا, لیکن میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کروں گا کہ ویسے ڈاکٹر صاحبہ کو السلام علیکم بھی کہتا ہوں,
اور ساتھ میں
ڈاکٹر صاحبہ جب بھی مجھے دیکھتی ہیں اسلام آباد میں آتی ہیں تو سب سے پہلا سوال دور سے کرتی ہے میرے ایچ آئی وی بل کا کیا ہوا. تو یہ واقعی شی از اے لیڈر آن ایچ آئی وی ان پاکستان. آئی مسٹ سے کہ وین شی واز ان قائمہ کمیٹی ہیلتھ تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, میرے ان کے ساتھ کوئی 50 سے زیادہ میٹنگز ہوئی جو اس کا ایچ آئی وی بل, اصل میں وہ ایچ آئی وی بل ہم اسی لیے پیش کرنا چاہتے تھے اسمبلی میں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا پاکستان میں ایچ آئی وی سے ریلیٹڈ سب سے بڑا مسئلہ ایچ آئی وی کے جو شکار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے کچھ رویوں کا بھی بہت بڑا تعلق ہے کہ ہم اس کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو دھتکارتے ہیں اور ان کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں. تو اسی طرح جس طرح یہ ایک واقعہ ہوا, اسی طرح بہت سارے واقعات اور بھی ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے پنجاب میں کوٹ عمرانہ میں ہوا تھا, اس سے پہلے گجرات میں ہوا تھا, اس سے پہلے پنجاب کے دیگر شہروں میں. تو ہمارا نیشنل پروگرام کا ہمارا جو مینڈیٹ ہے یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پہ 25 اپریل کو جب یہ نوٹس انہوں نے لیا تو فوری طور پہ ان کی مینجمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ ان کا ایک لائن اسٹیبلش ہوا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سچویشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, وہاں پہ جائیں گے تو آپ, کیونکہ ہم ایک آپ یوں کہیں کہ اور ریسپانسبلٹی از ٹو ایڈریس نیڈ آف دی پروونسز, چاہے ٹیکنیکل ہو چاہے انٹرنیشنل باڈیز کا سپورٹ ہو, تو یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. باقی رسپانس جو ہے وہ تو صوبوں کا خود کی ذمہ داری ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور میں اس مرتبہ بہت ہی خوش, میں آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو ڈاکٹر پیچور صاحبہ الانگ وتھ دی آل دی پیپل ہو آر اسٹل ان دی فیلڈ. اور ڈیلی کی بنیاد پہ ہمارے پاس اس کی رپورٹ بھی آ رہی ہے اور ڈیلی کی بنیاد پہ ہمارے ٹیم کے لوگ بھی, میرے دفتر کے بھی لوگ وہاں پہ شامل ہیں. تو دے آر ڈوئنگ ایچ اینڈ ایوری دیٹ ایس او پی وچ از نیڈیڈ فار ریچنگ ٹو ا کنکلوژن کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے جو بچے اس مرتبہ خصوصی طور پہ شکار ہوئے ہیں, یہ بڑا افسوسناک ایک پہلو ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے ہر حال میں. انجیکشن سیفٹی کے میجر جو ہیں وہ پورے پاکستان میں, یہ تو صرف ایک ہمارے ایک ضلع میں یہ انسیڈنس سرفیس ہوا ہے. خدا نہ خاصہ اگر ہم پنجاب, کیونکہ پنجاب میں ایچ آئی وی کا برڈن بہت زیادہ ہے, اگر پنجاب کے کسی شہر میں اس طرح کے خدا نہ خاصہ بھی ہوا تو یہاں پہ تو سینکڑوں میں تعداد ہے, وہاں پہ تو ہزاروں میں تعداد آئے گی. تو اس کے لیے ہم نے مل کر کے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے صوبہ سندھ کے ساتھ تمام یو این ایجنسیز کو میں نے کال کیا ہے یہاں پہ, اور وہ ان کی بھی دو دو بندے, ایک ایک بندہ میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈسپوزل پہ ریکویسٹ کیے کہ وہ وہاں جائیں, ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں.
صحیح. اچھا تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جنرلی اسیسمنٹ کیا ہے, کیونکہ یہ تو کافی سارے واقعات جو رپورٹ ہو رہے ہیں, اگین یہ جو سرنجز ہیں یہ اس کی ریزن ہے یا باقی بھی چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا, اویئرنیس جو ہے نا وہ دینا بہت ضروری ہے نیشنل لیول کے اوپر, ایون نیشنل جو کمیونیکیشن کے چینلز ہیں بھلے بہت سارے ٹیبوز اسے روکتے ہیں, لیکن جی
ہم تو بالکل, ہمیں ایک تو سیف بلڈ ٹرانسفیوژن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں جس میں ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے ریجنل بلڈ سینٹرز بنائے ہیں, جو بلڈ بینکس 7-8 بلڈ بینکس گرد و نواح میں جو ہیں وہ بنائیں گے, وہ اکوپ کریں گے, اور وہاں ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں کہ اسکریننگ بلڈ کی بہت زیادہ ضروری ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے پرائیویٹ ایسے بھی ہیں کلینکس اور لیبس جو بلڈ بینک جو اسکریننگ صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں. ہیپیٹائٹس ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے, ایچ آئی وی پھیلا ہوا ہے, تو اس کی اسکریننگ, بلڈ کی اسکریننگ کرنا بفور ٹرانسفیوژن بہت نہایت ضروری ہے. تو اس کے لیے بھی ہم تدابیر کر رہے ہیں. ہم نے جب یہ آؤٹ بریک ہوا تو پہلے ہم نے وہاں سندھ ہیلتھ کے کمیشن والوں کو بھی بھیجا, تو انہوں نے کوئی 81 کے قریب جو ہے اسمال کلینک اور جس میں کریکس کام کر رہے تھے اور بلڈ جہاں بلیڈنگ بلیڈ کرا رہے تھے ٹرانسفیوژن کے لیے ان کو جو ہے سیل کیا ہے. تو اور پھر ان کو نوٹسز دیے کہ جب تک وہ پوری اسکریننگ کے جو ہے نہیں پرووائڈ کریں گے تب تک ہم ان سیل نہیں کریں گے. تو یہ بہت ساری تدابیر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت محتاط ہو کے چلنا ہے کمیونٹی میں. اگر یہ پھیل جاتا ہے تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنے وسیع پیمانے پہ لوگوں کو اسکرین کرنے کا کہ نہ وسائل ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے ہمیں اتنا انٹرنیشنل سپورٹ مل سکتا ہے کہ ہم پوری
کمیون
جو ہے
پوری جو پاپولیشن ہے پوری اس کو سکرین کر سکے. میرا اگلی سوال بھی یہی تھا. سو بصیر شیخ صحیح صاحب آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ پھر نیشنل لیول کے اوپر اسکریننگ کا ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے, اس کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ بھی ہو, پاکستان بھی آف کورس اپنے پاس سے جتنے ریسورسز دے سکتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹس, سو وہ ریسورسز بھی پرووائڈ کرے.
پاکستان میں اور ٹرانسپورٹ سیفٹی پہ اٹموس ہم اس پہ چلیں, کیونکہ یہ علم بھی ہے اگر چھوٹے چھوٹے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ اتنے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اتنی مطلب ان پریکٹسز جو میڈیسن کے حوالے سے ہیں یا جو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہیں, نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ماؤں کے ساتھ مطلب جو ان کی جو جو ان پرسیسی یا جو سیفٹی میجرز نہیں کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک حد تک پاکستان میں پائی جاتی ہیں. یہ ہمیں پتا ہے جب تک لاز جو ہے نا وہ اکراس دی بورڈ پورے پاکستان میں لاز, اس طرح اسلام آباد میں اتھارٹی یہاں پہ بن گئی ہے تو الحمد للہ کہ 3-4 مہینوں سے بالکل خاموشی ہے, ورنہ 4-5 مہینے پہلے اسلام آباد میں یہاں پہ چیریٹی کے دو بچوں کو ان اسکرین شوگر بلڈ لگا ہوا تھا اور دے آر ایچ آئی وی کنٹامنیٹڈ سٹی ہاسپٹل میں. تو اسی طرح مطلب دیگر شہروں میں بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں, پشاور میں ہوا تھا. ہماری گزارش یہ ہوگی کہ ہم صوبوں کو وی آر ریڈی ٹو پرووائڈ ایچ اینڈ ایوری ٹیکنیکل سپورٹ ان دی شیپ آف جو ہمارے بین الاقوامی ادارے ہیں نمبر ون, اور نمبر ٹو جس طرح کی کرنٹلی ہمارا ایک رول ہے کہ صوبوں کو جتنی بھی میڈیسن چاہیے ہوگی, جتنی بھی ٹیسٹ کٹس چاہیے ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ضروریات کو پوری کر سکیں. کیوں یہ ہم نے چونکہ وعدہ کیا تھا آج سے 2 سال پہلے صوبوں کے ساتھ کہ آپ اپنے ریسورسز جو ہیں وہ آپ پریونٹیو میجرس کے لیے آپ لگا لیں, پریونیشن پہ آپ جا کر کے کام کریں, آپ سروسز پرووائڈ کر لیں, جس کے جو ٹریٹمنٹ ہیں اور جو ٹیسٹ ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے. تو دیٹس وائی ان کی پیچھے بن دینا وہ کرنٹلی اسپیک اونلی فار ایجوکیشن کمیونیکیشن اویئرنیس اور پریونٹیو میجرس کے لیے. اور ایچ آئی وی کا سب سے کامیاب ترین انٹروینشن یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اتنی شعور اور آگاہی پیدا کر لیں کہ وہ نئے چیلنج کا تقاضا کر لیں, وہ بلڈ ٹرانسفیوژن جب کہ تو وہ ٹچ وہ ہو. اور ہماری جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے جو خطرناک رویوں کے حامل جو افراد ہیں جس کو ہم سینسٹیوٹی دیتے جبھی کہتے تھے وہ اب برجنگ پاپولیشن میں منتقل ہو رہا ہے. اور اگر یہ یونیورسلی پوری پاکستان میں ایسا ہوا تو یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پھر ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوگا اور ہمارے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوں گی کہ ہم اس کو کنٹین کر سکیں. تو میری صوبائی حکومتوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی آپ کے توسط سے اور ڈاکٹر صاحبہ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اپنے پیشیوان کو ریوائز کریں اور ہم سے جس کی ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہوگی وہ ہم ہیں یہاں پہ اسی لیے
پرووائڈ کر سکیں. ڈاکٹر عزرا صاحب آخری سوال, لیکن پبلک اویئرنیس وہ تو بہت ضروری ہے, یعنی جہاں آپ پروفیشنل جو ادارے ہیں ہیلتھ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ جو سیفٹی میئرز آپ لیں گے سو لیں گے, لیکن پبلک اویئرنیس ہر اعتبار سے کہ یعنی لوگ بھی کانشیس ہوں نا, وہ ڈاکٹر سے پوچھیں یا ایون کوکس بیٹھے ہیں سو ان سے کم از کم یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ اس رینج میں دکھائیں ہمارے سامنے آپ کھولیں, اور باقی بھی جو چیزیں ہیں جن کا تعلق سوشل انگیجمنٹ سے ہے سو اس بارے میں بھی ایک اویئرنیس کے لیے کیمپین نہیں ہونی چاہیے نیشنل لیول پہ ایٹ لیسٹ؟
بالکل ہونی چاہیے, نہ تو بلکہ ایڈوکیسی از دی فرسٹ steps that we should take of and communication yeah. with the community. हमें communication अपनी strategies develop करनी पड़ेंगी कि किस तरीके से awareness हम फैलाएं, क्या-क्या tools हम इस्तेमाल करें, क्योंकि hotels में बैठ के seminars करके आपस में health community बातचीत करके चली जाए, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हमें general community के अंदर work करने की ज़रूरत है, हमें social workers को जो है और हमारे lady health workers को जो है हम IEC material दे रहे हैं, information, education, communication material दे रहे हैं, pamphlets दे रहे हैं, ताकि और वो pictorial pamphlets दे रहे हैं ताकि उसके जो हिफाजती तदाबीर हैं उस पे वो अमल करें, और वो जो है हम बिल्कुल हमारे जो पोलियो प्रोग्राम चलता है जहां लेडी हेल्थ वर्कर्स डोर टू डोर जाती हैं उनके साथ आईईसी मटेरियल भी हमने इरादा किया कि नेक्स्ट जो कैंपेन चलेगा उसमें हम पूरे सिंध में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजरा جو ہو آپ نے میں جوائن کیا ہیلتھ منسٹر سندھ آپ ہمارے ساتھ تھیں اور ڈاکٹر اچکزئی صاحب آپ کے بھی ہم بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مینیجر پاکستان نیشنل لیڈرز پروگرام ڈاکٹر بصیر اچکزئی صاحب بے حد شکریہ دونوں مہمانوں کا. ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں کرکٹ پہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوا صدر سنر. پروگرام کا ہمارا یہ آخری سیگمنٹ کرکٹ. پاکستان انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ میچوں کی سیریز کا آغاز کر چکا ہے. اگرچہ ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا انگلینڈ سے, اس کے باوجود کہ پہلے تینوں میچ جو سائیڈ میچز تھے, دو ون ڈے اور ایک ٹی ٹوینٹی, پاکستان نے کیریئر اس ٹور کا آغاز کامیابیوں سے کیا, لیکن ٹی ٹوینٹی میچ ہارا. اور آج ون ڈے جو کھیلا جا رہا ہے اس میں بھی جو ان فارم بیٹس مین تھے, فخر جنہوں نے سینچری اسکور کی اور بابر جنہوں نے بھی سینچری اسکور کی, ایون ٹی ٹوینٹی کے اندر آج کوئی بڑا اسکور نہیں کر سکے ہیں. اور پاکستان نے اس وقت 80 رنز بنائے, دو کھلاڑی آؤٹ ہیں, لیکن بارش سے یہ متاثرہ میچ ہے. اب اس کے اوورز جو ہیں وہ بھی کم کر دیے گئے ہیں. پاکستان کو یقیناً اس سے لاس ہوگا کیونکہ دوسری اننگ کھیلنے والی ٹیم کے پاس پوری پلاننگ ہو سکتی ہے کہ اس کو کس طرح سے اپنے ہدف کو آگے لے کے چلنا ہے. بابر اعظم 16 رن سکور کر سکے اور وہ پلانکٹ کا شکار ہوئے, اور آرچر نے آؤٹ کیا فخر زمان کو, 3 رنز انہوں نے بنائے. اس وقت 42 رنز پہ امام الحق ناٹ آؤٹ ہیں, اور 14 رنز بنائے حارث سہیل نے, وہ وکٹ پہ موجود ہیں. یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. یحییٰ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سیریز شروع ہو گئی ہے, بڑی اہم ہے ورلڈ کپ سے پہلے. محمد عامر بھی ٹیم کا حصہ ہیں, جن کے لیے خاص طور پہ یہ میک اور بریک ہے. اور لیکن سیریز کا آغاز, آفیشیل سیریز کا آغاز اچھا نہیں ہے پاکستان کے اعتبار سے.
ابھی تو شروعات ہے اسد, اور سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور آپ ویسے تو یو ایس اے میں, لیکن ہیں ہمارے پاکستانی, تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد. اسد, یہ سیریز اتنی آسان ہے نہیں پاکستان ٹیم کے لیے, اور آج کے میچ میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے کھیل بار بار رک رہا ہے, بٹ انگلینڈ کا آغاز اس سے زیادہ میں ایکسپیکٹ کر نہیں رہا تھا. اور جس طرح پاکستان کے بیٹس مین اسٹرگل کر رہے ہیں اور دو بیٹس مین آؤٹ ہو گئے, اور آپ نے بالکل درست سمجھایا کہ اگر بارش رکنے کے بعد اوور میں کٹوتی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان ٹیم کا جو سست آغاز ہے یہ آپ کو پے آف کرنا پڑے گا. اور انگلینڈ کی ٹیم بھرپور انداز میں جو ہے وہ اس میچ میں ٹارگیٹ کی طرف آگے بڑھے گی, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کی ٹیم ہے اور اس سے اسی طرح کی کارکردگی کی آپ امید رکھیں.
اب 41 اوورز کا یہ میچ کر دیا گیا ہے آلریڈی نا, سو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی, لیکن کیا یہ کنڈیشنز پاکستانی بولرز کو بھی سپورٹ کر سکتی ہیں؟ آخر ٹیم کے اندر موجود ہیں آپ کو محمد عامر بھی ہیں, محمد عامر کے لیے یہ میچ کتنا اہم ہے؟
اچھا دیکھیں, ابھی 19 اوور کے آپ نے بات کی, تو اب باقی ماندہ آپ کے پاس کچھ 21-22 اوور کا کھیل رہ جائے گا, آلموسٹ یہ T20 میچ ہو جائے گا اب, اور تھوڑی سی ویٹ کنڈیشن ہوگی اور آپ کو آ کے رن کرنا اتنا آسان ہوگا نہیں. جہاں تک آپ بالنگ کی بات کر رہے ہیں تو T20 میچ میں آپ کی بالنگ ایکسپوز ہوئی ہے, اور آج آپ نے محمد عامر کو ٹیم میں ضرور شامل کیا ہے, لیکن اکیلے عامر کیا کر لیں گے؟ اور فہیم اشرف بھی موجود ہیں, ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ میچ ہے یہ, کیونکہ आखिरी छह एक रोजा मैचों में सिर्फ उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया है और भरपूर अंदाज में उनकी पिटाई भी लग रही है। तो अब आमिर का पहला मुकाबला जुनैद खान से था और अब फहीम अशरफ जो है वो दूसरे कैंडिडेट बन गए।
फहीम अशरफ, यानी अगर फहीम अशरफ भी बुरा परफॉर्म करते हैं और आमिर बेहतर कर जाते हैं तो जुनैद और फहीम दोनों एट रिस्क होंगे, आमिर जगह बना सकते हैं दोनों की जगह पे।
बिल्कुल, लेकिन इसका सारा दारोमदार परफॉर्मेंस के ऊपर होगा।
अच्छा ये बताएं, या हम आपके प्रोग्राम भी देख रहे हैं, आप की काफ़ी एक क्रिटिकल अप्रोच है टीम सिलेक्शन के ऊपर, कल आपका इंटरव्यू चीफ सेलेक्टर के साथ भी हमने देखा, आप काफ़ी क्रिटिकल हैं, लेट्स से कि आप हमें बताएं कि आपके ख्याल में इस टीम में क्या होना चाहिए था इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो इंग्लैंड की सीरीज के लिए मौजूद है या आगे उसी कॉम्बिनेशन में वर्ल्ड कप खेलना है।
देखिए असद, आप जब बड़े मुकाबले के लिए जाते हैं तो फिर आप बड़े खिलाड़ी लेकर जाते हैं और अच्छे तैयारी के साथ अच्छे सामान के साथ मैदान में उतरते हैं।
मसलन कौन सा बड़ा खिलाड़ी मिसिंग है जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेल रहा है या पोटेंशियली जो है वो इन इंग्लिश कंडीशन में भी अच्छा खेल सकता था और टीम में नहीं है?
देखिए सबसे बड़ा सवाल ये निशान तो ये है कि आपकी टीम में जो ओपनिंग का मसला है वो जू का तू मौजूद रहेगा और फखर जमान आपके समझते हैं कि पांच एक मैचों की सीरीज में एक इनके ऑटोमेटिक सिलेक्शन होंगे वर्ल्ड कप की, तो मेरा जवाब होगा जी बिल्कुल, क्योंकि आप समझते हैं फखर जमान जो है वो टीम के लिए लाजिम मलजूम है, वो रन नहीं करेंगे तो कैसे लाजिम मजलूम होंगे। इमामुल हक की अगर आप बात करते हैं तो इमामुल हक का टाइम ले रहे हैं, आज उन्होंने 42 रन जरूर किए लेकिन 19 ओवर उन्होंने खेल भी किया। फिर पाकिस्तान की अगर आप मिडल ऑर्डर बैटिंग की बात करते हैं तो इंतहाई गैर महफूज हाथों में ये मिडल ऑर्डर बैटिंग है और शुएब मलिक अभी खेल नहीं रहे, हफीज अभी खेल नहीं रहे। बॉलिंग की आप बात करते हैं तो मेरा अपना जाती ख्याल ये था कि होना चाहिए था वहां पे आपको इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर उनकी जगह बनती थी, अगर आप अस्मैन को लेकर आए हैं तो वाई नॉट आप वहां पे आपको भी ट्राई कर सकते थे, वहां पे आपका वर्ल्ड कप मुकाबलों में सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट है, मतलब होना चाहिए था
सही। लेकिन वो कहते हैं कि जी एक पेसर यानी एक स्पीडर जो है वो कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, सो इधर असनैन जाना था या वहाब, असनैन चूंकि नए हैं वहाब बहुत दफा ट्राई किए जा चुके हैं सो इसलिए एक वो कहते हैं कि सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ लेके गए हैं।
ये उनकी राय हो सकती है, मेरी राय नहीं हो सकती। और 1999 अगर आपको याद हो तो इंग्लैंड की सरजमी पर शुएब अख्तर बड़े लीथल साबित हुए थे, लेकिन शुएब अख्तर वहां तक पहुंचते हुए अपने आप को मनवा चुके थे, ढाल बिछा चुके थे। अस्मैन की अगर आप बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको कप्तान ने पहले T20 मैच में बचाया है, अगर वो फ्रंट लाइन बॉलर की हैसियत से खेल रहे थे तो कप्तान को उनको डेथ ओवर के लिए बचा कर रखना चाहिए था और सरफराज ने टीम से ज्यादा जो है उनको अस्मैन का मुफाद नजर आया और मुझे ये कहने में कोई हार महसूस नहीं हो रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरफराज की कप्तानी भी बड़े सवाल उठा रही है, कम से कम पहले T20 मैच में तो मुझे वो बिल्कुल जो है वो एग्रेसिव नहीं लगे और बिल्कुल अप टू मार्क नहीं लगे।
सही, ठीक है। सो अब हमें ये बताएं कि इस वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टीम उस तवक्को को रखी जाए कि इंग्लैंड को के खिलाफ एटलीस्ट दो तीन फतवात ले लेगी, सीरीज जीतना तो खैर बड़ी बात होगी।
इंग्लैंड की सीरीज में आप पाकिस्तान टीम से ज्यादा इस माह मुबारक से उम्मीदें रखे, बरकतों फजीलतों के महीने से आप उम्मीदें रखें, लोगों की दुआओं से आप उम्मीदें रखें, इस टीम ने कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूं ये टीम हारेगी और आप लोगों की तनकीद का जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। इंग्लैंड की जो टीम है वो 2.5 साल से कोई वनडे सीरीज नहीं हारी है, इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग लाइनअप है, वो एक अलग बात है कि ये माह मुबारक का महीना है और अगर इंग्लैंड की टीम को कोई हरा सकता है तो फिर वो दुआएं हरा सकती हैं
टीम में, आपको नहीं लगता कि उसमें पोटेंशियल है? बहुत शुक्रिया आपका या हुसैनी, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ आप मौजूद रहे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन, वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम राउंड टेबल आपने सुना जिसमें हमने आज की जो टॉप स्टोरीज थी उनके ऊपर बात की, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर, आसिया बीबी की रिहाई और कैनेडा मुंतकली, उसमें हमें ज्वाइन किया आरिफ अंसार साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क्यूम साहब ने, डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने। अगले सेगमेंट में ईरान की जानब से जो इंतबाह जारी किया गया है कि वो भी न्यूक्लियर के ऊपर अपनी कमिटमेंट से पीछे हट सकता है उस पर गुफ्तगू हुई, और अगला हमारा सेगमेंट पाकिस्तान में एड्स उसका फैलाव, हेल्थ मिनिस्टर सिंध डॉक्टर अफजल पिचू हो हमारे साथ थी और उनके साथ साथ डॉक्टर नसीर अशकजई, और आखिर में हमने बात की स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे। अपना प्रोग्राम हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, प्रोड्यूसर थे हमारे साथ असवर इमाम और असद हसन को इजाज़त दीजिए और अपनी फीडबैक देखते रहिए। हमारा अगला प्रोग्राम है राउंड टेबल जो आपके लिए पेश कर रही हैं शहनाज अजीज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان میں گندم کی سرکاری خریداری اور چھوٹے کاشتکار، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں اس وقت گندم کی سرکاری خرید کا سلسلہ جاری ہے، جس میں چھوٹے کسان کو اپنی 6 ماہ کی بھرپور محنت کے باوجود مناسب حصہ نہیں مل رہا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل اجاگر کرنے والی ویب سائٹ کم اینڈ ریز وائسز یا crvoices.com کے فاؤنڈر اور نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے ایک سابق فیلو اور ایک انٹرنیشنل ایگریکلچرل اکانومسٹ آفتاب عالم نے کہا،
سندھ میں اس بار حکومت گندم خریدنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کسان آڑتیوں کے شکنجے میں پھنس چکا ہے اور سرکاری قیمت 1300 روپے فی من کے بجائے کسان 900 روپے فی من گندم بیچنے پہ مجبور ہے، اور ایک من پہ 400 کے نقصان کا مطلب ہے ایک ایکڑ پہ تقریباً 20,000 روپے کا نقصان۔ اتنا نقصان تو ایک تاجر کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا کسان کیسے برداشت کرے گا؟ حکومت سندھ کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان کسانوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ ان کا نقصان پورا ہو۔
ضلع لیا کے ایک چھوٹے کاشتکار عبد المجید چھینا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چھوٹے کاشتکاروں کو درپیش اس مسئلے کی وجوہات پر روشنی ڈالی۔
گندم کی کاشت میں کسانوں کو کھاد اور ڈیزل کے ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے دوسری طور پہ چھوٹے کسان جو ہیں، جو کاشتکار ہیں، ان کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ اخراجات بڑھ گئے اور ریٹ وہی 2013 میں جو ریٹ تھا، حکومت نے کوئی ریٹ گندم کے نہیں بڑھائے، امدادی قیمت نہیں دی، جس کی وجہ سے کسان بالکل جو ہے نا بدحال ہے اور اس کا کوئی حال نہیں نا۔
سندھ کے ضلع مٹیاری کے ایک چھوٹے کاشتکار غلام حیدر کا کہنا تھا،
جو رقم سرکار نے مقرر کی ہے 1300 فی من، اس پہ اب سرکاری ادارے خرید نہیں رہے، اس کی وجہ سے میری طرح کے 60 لاکھ اور ہاری خاندان جنہوں نے گندم لگائی ہے وہ سب کے سب پریشان ہیں۔ پورے 6 مہینے کے بعد بھی ہمیں صرف 6,000 بچے ہیں پر ایکڑ کے حساب سے، تو میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، میں اگلی فصل کیسے لگاؤں گا، میرے بچے جو ان کو اسکول کیسے بھیجوں گا، ان کی صحت کا کیا ہوگا، میں اپنے قرضے کیسے اتاروں گا۔
وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے رکن ڈاکٹر محمد عظیم خان نے کہا کہ چھوٹے کسانوں کے اس مسئلے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے کاشتکاروں کے لیے الگ الگ سرکاری پالیسی موجود نہیں ہے۔
جو چھوٹے اور بڑے کسان کے حوالے سے جو ایک پلاننگ ہونی چاہیے، جو سپورٹ ہونی چاہیے، جو فصلوں میں فرق ہونا چاہیے، وہ جو زراعت کرتے ہیں وہ نہیں ہے زیادہ، اس وجہ سے اس کی چھوٹی زمین ہوتے ہوئے اس کی پروفیٹیبلٹی بڑی کم ہے اور وہ پاورٹی بھی ہے، پاورٹی بریکٹ میں بھی وہ ہے، پروڈکٹیوٹی بھی کم ہے، پروفیٹیبلٹی بھی کم ہے، اس کے مسائل تو ہیں۔
چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد عظیم خان نے کہا،
چھوٹے کسان کے حوالے سے گندم کے حوالے سے سوچنے سے نہ اس کی غربت دور ہوگی نہ اس کے جو ہے نا مسائل حل ہوں گے۔ انیشیل سپورٹ اینڈ انویسٹمنٹ کی ان کو کرنی پڑے گی، اور ان کی جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے وہ ان کے مارکیٹ لنکس وہ بہتر کرنے پڑیں گے نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔
اور crvoices.com کے زرعی ماہر اقتصادیات آفتاب عالم کی تجویز یہ تھی،
حکومت کو چاہیے کہ سرکاری عملے کو سختی سے ہدایت کرے کہ چھوٹے کسانوں کی گندم ترجیحی بنیاد پہ خریدی جائے، اور جن خریداری مراکز پہ عملے کے خلاف کرپشن کی شکایات ہیں ان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے، اور ہر خریداری مرکز پہ چھوٹے کسانوں کو انتظامیہ میں شامل کر دیا جائے تاکہ ان کے خلاف استحصال کو روکا جائے۔
اور عبد المجید چھینا کی حکومت سے یہ درخواست تھی،
جہاں پر پالیسیاں بنتی ہیں، پالیسی ساز جو ادارے ہیں، ان میں چھوٹے کسانوں کو لازمی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اخراجات کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں۔ تو ریکویسٹ یہی ہے حکومت سے بھی چھوٹے کسانوں کے حالات سدھارنے کے لیے کوئی کسان دوست پالیسیاں بنائے۔
پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر کے رکن ڈاکٹر محمد عظیم خان نے حکومت کی جانب سے چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا،
یہ رورل لائیولی ہوڈ، رورل انٹرپرینورشپ اور رورل انڈسٹریلائزیشن، انکلوسیو گروتھ کو یہ ٹارگیٹ کریں گے، یہ فوکس ہے ابھی۔ اب یہ منصوبے اس وقت بن رہے ہیں، اگلے 10-15 دن میں بجٹ سے پہلے پہلے یہ منصوبوں کو، ان میں انویسٹمنٹ پورٹ فولیو جو وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے۔
یہ تھے پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر شعبے کے رکن ڈاکٹر محمد عظیم خان، جنہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پاکستان کی صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت چھوٹے کاشتکاروں کے گندم کی سرکاری خریداری کے مسئلے پر فوری اور ترجیحی بنیادوں پر توجہ دیں گی، تاکہ وہ اپنے مالی مسائل کے حل اور اپنی اگلی فصل کی کاشت کے لیے وسائل حاصل کر سکیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔